بڑا خاندان تھا، دوسرا خوبصورتی بھی تھی، تیسرا مال بھی تھا، یہی وہ چیزیں جس پہ لوگ پراؤڈ کرتے ہیں، چوتھا وہ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا۔ وہ عورت نے جب حضرت موسیٰ کا یہ کلام سنا تو تھر تھر کانپنے لگی، حضور معاف کر دیں، یہ جھوٹا ہے، اس نے مجھے پیسے دیے تھے آپ پر تہمت لگانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا، بڑے افسردہ بھی ہوئے، اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر نازل کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 80 مقامات پر اپروکس یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ ہمیں پتا ہے کیا بات کی ہے؟ کبھی سوچا کہ میں یار ایٹ لیسٹ یہ تو پڑھ لوں کہ یہ تو مجھ سے ڈائریکٹلی کلام ہے میرے رب کا، مگر ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ دنیا میں آگے بڑھتے جا رہے ہو اور قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہو، بروز قیامت ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ یہ قرآن پڑھنے کا، انڈرسٹینڈ کرنے کا ٹائم نہیں تھا، یہ جھوٹا ایکسکیوز ہے۔
اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
ایک شخص نے ایک ہرنی شکار کی اور اسے شکار کر کے کہیں لے جا رہا تھا، کہ جب وہ شخص اپنی ہرنی کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے گزرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہرنی کو قوت گویائی عطا فرمائی، اس ہرنی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت دی، اور اس ہرنی نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ دودھ پیتے ہیں، آقا اس وقت وہ بھوکے ہیں، آپ اس شکاری سے فرما دیں کہ مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دے دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ غور کیجئے، ماں ماں ہوتی ہے نا، اس ہرنی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس کو کہیں مجھے چھوڑ دے، کہا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے بس، واپس آ جاؤں گی، لیکن اتنی دیر میں میں اپنے بچوں کو دودھ پلا لوں، وہ اس وقت بھوکے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات سیکھنے کو یہ مل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو کن کن صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ میرے آقا جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، اچھا جانوروں کی بولیاں سننا، ریکگنائز کرنا، سمجھنا بہت بڑی بات ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب اپنی زبان حق ترجمان سے ہرنی سے بات بھی کر رہے ہیں، یعنی ایک اور معجزے کا ظہور ہو رہا ہے کہ پیارے آقا اس ہرنی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو واپس نہ آئی تو پھر دیر از اینی گارنٹی، کیونکہ اگر شکاری کے ہاتھ سے چھٹ جائے تو پھر اس کا واپس آنا کیسے پاسبل ہے۔ اب وہ ہرنی کیا کہتی ہے؟ عرض کرتی، یا رسول اللہ، اگر میں واپس نہ آؤں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مجھ پر اللہ تعالی کی ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پر درود نہ پڑھے۔ وہ ایگزامپل کے طور پر عرض کر رہی ہے کہ ویسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ اور عرض کرتی ہے، آقا مجھ پر اللہ کی ایسی لعنت ہو کہ جو شخص نماز پڑھے اور پھر دعا نہ مانگے اس پر جیسی لعنت ہوتی ہے۔ اب یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں جو میں اس واقعے کے بعد اس کو تھوڑا سا مزید ڈیفائن کروں گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے ارشاد فرمایا، اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ تھوڑی دیر میں بچوں کو دودھ پلا کر آ جائے گی۔ شکاری نے کہا، یا رسول اللہ، یہ واپس نہ آئی تو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں یہ واپس آئے گی. اب ذرا سوچئے کہ تاریخ میں کیا کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ ایک شکاری نے شکار گرفتار کیا ہو اور فار دا ٹائم بینگ فار لٹل ٹائم وہی شکار کو شکاری کو کہا جا رہا ہے چھوڑ دو یہ واپس آئے گی. وہ شکاری کا بھی عقیدہ دیکھو, نبی پاک نے گارنٹی لی تو اپنی ہرنی کو چھوڑ دیا, بالکل وہی ہوا. تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی جو ہے پہلے تو نظروں سے اوجھل ہو گئی بھاگتی ہوئی, اور تھوڑی دیر بعد وہی ہرنی واپس آ رہی ہے اور آ کر گویا سرنڈر اپنے آپ کو خود گرفتاری دوبارہ پیش کر رہی ہے. اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جب یہ سب کچھ ہوا, اب یہ واقعہ تو یہاں تک بہت خوبصورت ہے مگر اس میں مزید خوبصورتی یہ پیدا ہو گئی کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو. اس انسیڈنٹ کے بعد, اس واقعے کے بعد حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ پر سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے, مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم, میں آپ کی امت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے کہ اس ہرنی کو اپنی اولاد کے ساتھ شفقت ہے. اللہ کی کرم نوازی دیکھو کہ ہرنی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی, اپنے بچوں کو دودھ پلانے گئی. ارشاد ہوتا ہے, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ فرماتا ہے میں آپ کی امت پر اس سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوں جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے, اور فرمایا میں آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا جیسے کہ یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی ہے. نبی پاک زندگی بھر دعا فرماتے رہے نا, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت مجھے دے دے, یا اللہ میری امت کا مسئلہ میرے حوالے کر دے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جبھی تو مفتی جمیل رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب اپنے صلاۃ السلام میں بلداہ رسول ارشاد فرماتے ہیں, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا, الصلاۃ والسلام. تو اب جبریل امین یہ پیغام لائے کہ یہ ہرنی جس طرح ریٹرن ہو کر لوٹ کر آئی ہے, رب فرماتا ہے آپ کی امت بھی آپ پر لوٹا دوں گا. اب اس ایک ہی واقعے میں, اچھا پھر اینڈ آف دا ڈے اس واقعے کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس شکاری نے جب یہ سارا منظر دیکھا کہ یہ بات بھی کر رہے ہیں, ہرنی اور ان کے درمیان گفتگو بھی ہو رہی ہے, گارنٹی بھی لی جا رہی ہے, واپس مڑ کر وہ ہرنی بھی آ رہی ہے, وہ شکاری بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اب یہاں یہ ساری باتیں تو ہم نے سنی, لیکن جس چیز کو مجھے آج انفسائز کرنا ہے, سمجھانا ہے کہ کیا ویلیو ہے درود پاک. سمجھائیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ درود پڑھنا بہت بڑی برکت, یقیناً نو ڈاؤٹ برکتیں ہی برکتیں ہیں, بہت سارے فضائل ہیں, مگر درود پاک نہ پڑھنا, نام نامی اس میں گرامی سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود نہ پڑھنا, یہ بہت بڑی محرومی ہے. اور آپ نے سنا کہ اس نے تو اگزامپل کے طور پر کہا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس جیسی لعنت جیسی اس شخص پر ہوتی ہے جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود رکھے. بالکل اسی طرح ایک اور جگہ پر جو اس درود کو نہ پڑھنے کی وعید آئی, کیونکہ درود کے فضائل کو سنتے ہیں. آج ذرا دوسری طرف سے اس بات کو سمجھتے ہیں نا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کاشانہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں داخل ہوتے ہیں, سحری کا وقت ہے. بی بی عائشہ خود راویہ ہیں اس حدیث کی, فرماتی ہے میں سحری کا وقت تھا, کپڑے سی رہی تھی اور چراغ گل ہو گیا. سحری کا وقت ویسے بھی رات کا مور ڈارکر ٹائم ہوتا ہے, اور جس کو کہنا تاریکی کا وقت, وہ لیٹ نائٹ اور تاریکی ہو جاتی ہے. سوئی تو نڈل جو ہے وہ لائٹ میں گر جائے تو ڈھونڈنا مشکل ہے. کہتی چراغ بھی گل ہو گیا, سوئی بھی میری گر گئی, اب کیسے تلاش کرتی. اور اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد کونین کے والی رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پیارا پیارا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے میرے گھر تشریف لے آئے. کیسا چہرہ؟ امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اسی چہرے کے بارے میں کیا خوبصورت تشریح بیان کرتے ہیں. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد, کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا, شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے اترا ہے سورہ نور کا. ایسا نورانی چہرہ جب نبی پاک اس گھر میں داخل ہوتے ہیں, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, اور یہ حدیث پاک مستند ترین کتابوں میں موجود ہے, فرماتی اتنا نور داخل ہوا, پیارے آقا کے چہرہ انور سے ایسی نور کی کرنیں نکلتی ہیں کہتی میں نے وہ گم شدہ سوئی پیارے آقا کے چہرے کی کرم نوازی کی برکت سے تلاش کر لی. اب یہ حدیث تو کئی بار آپ نے سنی ہوگی, مگر اس حدیث کا جو اگلا جز ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایسا نورانی چہرہ دیکھا, عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کتنے حسین ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے, کتنا نورانی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص, ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرا یہ چہرہ نہ دیکھ سکے گا. یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں. اگر قیامت میں نبی پاک علیہ السلام کو ہی نہ دیکھ سکے تو بچے گا کیا ہے. امام عشق و محبت اعلی حضرت سمجھاتے ہیں کہ محشر کے دن کتنی ان کی ضرورت ہے. آپ فرماتے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, دیر از نو بڈی اوور دیر, صرف قید لگا دی اعلی حضرت نے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اب فرماتے بخیل ہے وہ شخص, برباد ہلاکت وہ شخص کے لیے جو میرا چہرہ قیامت کے دن بھی نہیں دیکھ سکے گا. یا رسول اللہ وہ بخیل کون ہوگا, وہ بد نصیب کون ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑے. یہ ہے امپورٹنس درود پاک کی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بعض اوقات ہم بڑا آرڈنری لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا, نہیں پڑھا. ہم امتی ہیں, اور علماء کرام نے, قاضی ایاز نے شفا شریف میں امتیوں کے لیے نبی پاک کے حقوق لکھے, رائٹس آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپون ہز امہ, یعنی امت پر نبی پاک کے جو حقوق لکھے, 8 حقوق ہیں, کبھی وقت نکال کر پڑھیے گا. مگر اس نے کہا کہ یہ بھی لکھا کہ امتی ہونے کی حیثیت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی پر حق ہے کہ یہ امتی نبی پاک پر درود بھیجتا رہے, اپنے آقا کا ذکر کرتا رہے. تو بہرحال بچی اور اسلامی بھائیوں, یہ ہرنی والے واقعے سے انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ جب جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو, اپنے آقا و مولا پر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائی. اور دوسری بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اس ہرنی نے کیا کہا, ایسی لعنت جیسی اس شخص پر لعنت ہو جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے. آج کاروباری لوگ, آج جناب اپنے معاملات میں بیزی ہو کر نماز پڑھ کر فوراً چلے جاتے ہیں. آج یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے, ادھر سلام پھرا ادھر باہر جانے والے شروع, مسجد میں جا کر گویا ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. ایسا نہ کریں, اللہ کے گھر میں جائیں تو بیٹھیں, اور دعا جب بھی مانگے نا وہ فوکس کے ساتھ توجہ کے ساتھ مانگے. دعا مانگی کس سے جا رہی ہے, یہ کلام کس سے ہے, یہ ڈسکشن کس سے ہے, اللہ سے بات ہو رہی ہے اور دھیان کہیں اور ہے, خیال کہیں اور ہے. مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہوں گے, آپ کے سیکرٹری ہوتے ہوں گے, آپ کے امپلائیز ہوتے ہوں گے, کوئی امپلائی آپ کے پاس آئے, کوئی آپ کے پاس کام کروانے آئے, فائل لے کر آتا ہے, ریکویسٹ لے کر آئے, اور جب آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے, آپ اسے انسٹرکشن دے رہے ہیں اور وہ آپ کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنا موبائل فون نکال لے, کتنا غصہ آتا ہے. میں بات تم سے کر رہا ہوں, تمہارا دھیان کدھر ہے؟ ہمارا چھوٹا بچہ ہو, ہم اس سے بات کریں, اس کا دھیان کہیں اوروں میں برا لگتا ہے, اور ہم جب دعا میں اللہ سے کلام کر رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے. بات رب سے کر رہے ہو, مانگ رب سے رہے ہو, التجا رب سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے, ایسا نہ کرے. پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. ارے دل سے مانگ کر تو دیکھو وہ کیسا کرم فرماتا ہے. اس نے خود قرآن میں فرمایا نا, مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا, لیکن کیسے مانگو, اس کی کچھ آداب بھی تو ہے نا. اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں, گر گڑائیں, فوکس کریں اپنی دعا پر, دھیان سے مانگے. تو بہرحال نماز کے بعد ویسے بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے, تو دعا ضرور مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب یہ طے ہوا کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اچھا پتہ کیسے چلے کہ کس کو کثرت کہتے ہیں؟ ابنڈنس کے ساتھ, کثرت کے ساتھ درود کیسے پڑھا جاتا ہے, کتنا پڑھیں کہ ہم کثرت والوں میں آ جائیں؟ سبحان اللہ. علماء کرام نے اس کی بھی ڈیفینیشن بیان کی, ایٹ لیسٹ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے کوئی شخص ہے تو وہ کثرت کے ساتھ پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. 313 کا عدد بھی کتنا پیارا ہے, کس کی کاؤنٹنگ ہے یہ اصحاب بدر کی نسبت. اب ہماری نیت پکی ہو گئی کہ انشاءاللہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک کم از کم پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا اس میں ٹائم نہیں لگتا, ٹینشن نہ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی 20-25 منٹ میں آپ کے 313 درود ہو جانے ہیں. بس ذہن بنا لو کہ میں نے روزانہ یہ عدد پورا کرنا ہے انشاءاللہ. ایک بار درود پاک پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. ایک درود پاک کی اتنی فضیلت ہے، تو اگر روزانہ سینکڑوں بار پڑھیں گے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر باآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلوا علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اپنے بیان میں ایک اور ٹاپک کی طرف آپ کو توجہ دلانی ہے. قرآن مجید فرقان حمید، رب کا پاکیزہ کلام، شب چشمہ ہدایت، اور اس قدر مبارک ہمارے لیے یوں سمجھیے تحفہ ہے کہ پڑھتے جائیں رحمتیں لوٹتے جائیں، تلاوت کریں تو فرشتوں کا نزول ہو، ہر ہر لفظ پر ہمیں نعمتیں برکتیں اور رحمتیں ملیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہماری اکثریت جو ہے وہ قرآن پاک سے دور ہوتی جا رہی ہے. آج ہمارے پورے دن کے اندر بریک فاسٹ ٹائم ہے، لنچ ٹائم ہے، ڈنر ٹائم ہے، فیملی ٹائم ہے، ریسٹ ٹائم ہے، کیا ہمارے دے پورے 24 آورز میں قرآن ٹائم ہے؟ کہ ہم پورے دن میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بینگ اے مسلم، یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ہند میں تو بہت سارے علماء کرام ہیں، ان کے جلسوں میں، ان کی تقاریر میں آپ یہ سنتے رہتے ہوں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے کیسے معجزات ہیں. اور جب جب معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے کوئی معجزہ دیکھا نہیں، ٹھیک ہے نا، پڑھتے ہیں، سنا ہے. ہم نے نہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، نہ سورج کو واپس پلٹاتے دیکھا ہے، نہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیالے کا دیدار کیا ہے جس ایک پیالے سے میرے آقا کی برکت سے 70 صحابہ سے ہو. ایسا عظیم واقعہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے بیتاب ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، اور کہتے ہیں میں اتنی بھوک میں تھا کہ میں پیارے آقا کے حجرے کے باہر آ کر بیٹھ گیا، اور ایسی جگہ بیٹھا کہ کوئی جانے والا مجھے دیکھ لے اور مجھ سے پوچھ لے تو میں مجھے بد سے بتاؤں کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے. اب کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں کھڑا ہو کر میں نے کچھ مسئلہ پوچھا کہ شاید مسئلے کے جواب کے بعد وہ میری حال پوچھ لیں تو میں کچھ اپنی بات کر لوں. بہرحال وہ بھی تشریف لے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، میرا چہرہ دیکھا. آقا تو دل کے حال جانتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو. اپنے گھر لے گئے. اب گھر گئے اور گھر جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو ام المومنین نے عرض کیا کہ ابھی ابھی ایک صحابی دودھ کا ایک پیالہ دے گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، جو ہم یہ اصحاب صفہ کا چبوترہ ہے نا مدینہ پاک میں، کم و بیش یہ 70 صحابہ تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے آؤ. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی بھوک لگی تھی، یہ ایک پیالہ میرے لیے کافی تھا، اور نبی پاک مجھے کہہ رہے 70 صحابہ کو لے آؤ، اب جب وہ آ جائیں گے تو مجھے کیا ملنا ہے؟ کہتے ہیں لیکن آقا کا حکم تھا. گیا اور 70 صحابہ سے کہا کہ آؤ، نبی پاک نے بلایا ہے. 70 صحابہ آ گئے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ میرے ہاتھ میں دیا اور کہا، اے ابو ہریرہ باری باری سب کو پلاؤ. کہتے ہیں اب ایک جس کو بھوک لگی ہو اور اسی کو آپ سروس پہ لگا دیں تو بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے. کہتے ہیں یہ بھی ٹینشن تھی کہ پیالہ ختم ہو جائے گا اور مجھے ہی حکم دیا کہ سب کو پلاؤ، اور 70 صحابہ. کہتے باری باری ایک صحابی کو پلاتا جاتا، بھوک سے جس کو کہنا، کہتے پیٹ پیس سے لگا ہوا تھا، لیکن ایک ایک صحابی دودھ پیتا رہا، میں دیکھتا رہا. ایک ایک صحابی دودھ پیتا رہا، میں دیکھتا رہا، پیالے میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. ویسے ہی باقی ہے. کہتے 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہے. اب میں رہ گیا اور میرے آقا رہ گئے. نبی پاک فرماتے ابو ہریرہ اب تم رہ گئے ہو اور میں رہ گیا ہوں. ابو ہریرہ دودھ پیو. کہتے بسم اللہ شریف پڑھی اور پیٹ بھر کے دودھ پیا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، پیٹ بھر کے پیا دودھ. پی لیا پیالے آقا، کہتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پھر پیا. نبی پاک نے فرمایا اور پیو. ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں رچ کے پیا, دوبارہ پیا. آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں رسول اللہ اب جگہ نہیں. صلی اللہ تعالی سے اب پیٹ بھر گیا, نبی پاک نے وہ پیالہ لیا, ویسے ہی بھرا ہوا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب بسم اللہ شریف پڑھی اور وہ دودھ میرے آقا پورا خود نوش فرما ہے. اچھا مزے کی بات ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جب بھی پڑھتے ہیں نا, اور کسی بھی معجزے کا تذکرہ ہو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی کمال کی بات ہو, وہ واقعہ پڑھو اور جب امام عشق و محبت کی شاعری پڑھو, قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے جب نبی پاک کا ایسا زبردست موجودہ ہو. اعلی حضرت ڈائریکٹلی گویا حضرت ابو ہریرہ سے سوال کرتے ہیں, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر؟ شیر کہتے ہیں دودھ کے پیالے کو نا, جام. اعلی حضرت کوسچن گویا کر رہے ہیں, اے ابو ہریرہ بتاؤ تو صحیح وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھیر گیا؟ 70 صحابہ نے پیٹ بھر لیا مگر دودھ ویسے کا ویسے ہی ہے. اب یہ بہت سارے معجزات ہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے, دل بھی جھوم جاتا ہے. بہت سارے معجزات پر بات ہو سکتی ہے. حضرت ابو قتادہ کی وہ آنکھ بھی ہم نہیں دیکھ سکے تھے جب غزوہ احد میں آنکھ باہر آ گئی. صحابہ کا ایٹیچیوٹ اور یقین دیکھیں, کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, کسی حکیم کے پاس نہیں گئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ نکلی ہوئی آنکھ لے کر آ گئے. پیارے آقا نے لعاب دہن لگا کر آنکھ واپس لگائی. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں پہلی آنکھ سے زیادہ اچھا آنکھ یہ والی دیکھنے لگ گئی جو نبی پاک نے لعاب دہن لگا کر لگائی. اب یہ آپ نے واقعات سنے ہوں گے, پھر بھی مزہ آ رہا ہے کیونکہ آقا سے محبت ہے. جس سے محبت ہو اس کی بات بار بار سننے کو جیتا ہے, جتنا ذکر کرو لطف آتا ہے. لیکن جو ایک بات ہے کہ ہم وہ معجزات جو ہے وہ دیکھ نہیں سکے, سن رہے ہیں, مگر ایک معجزہ ہے جو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, جو آپ فیل کر سکتے ہیں, جو آپ جس کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں. اب وہ کون سا معجزہ ہے؟ ایک اور بات اضافہ کر دیتا ہوں, وہ معجزہ بھی سب سے بڑا معجزہ ہے, اعظم المعجزہ جسے کہا گیا, بگیسٹ میریکل, سب سے بڑا معجزہ. بلکہ علماء سبحان اللہ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تم اتنے سارے معجزات پڑھتے ہو سنتے ہو نا, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں تھی. نبی پاک کا جو سٹیٹس ہے, جو پیارے آقا کا مرتبہ ہے نا, اس سٹیٹس اور اس مرتبے کے مطابق فقط دو ہی معجزات پیارے آقا کو ظہور ہوئے ہیں. باقی یہ جو معجزات, دودھ کا پیالہ بھرا رہ گیا, کسی کی آنکھ لگا دی, کسی کی کونی جوڑ دی, کسی کا پیر ٹھیک کر دیا, کسی نے بارش کے لیے دعا کا کہا, حقا نے ہاتھ اٹھائے اور جل تھل کر دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. فرمائیے سارے معجزات ایکچولی ریکویسٹ تھی نبی پاک سے, یا تو چیلنج کیا گیا یا ریکویسٹ کی گئی. کسی نے آ کے کہا سچے نبی ہیں تو گواہی دے دیں, پیارے آقا نے چاند کو اشارہ کیا, دو ٹکڑے کر دیا. مولا علی کی نماز جا رہی تھی, پیارے آقا نے دعا کی تو سورج پلٹ کر آ گیا. علماء کہتے ہیں اٹس آرڈینری فور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اٹس ناٹ اسپیشل. دو ہی معجزے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بندہ اتنا بڑا ہے, یہ چھوٹے موٹے ہیں اس کے لیے کام, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار ہم. ہم کہتے ہیں کسی بڑے آدمی کے لیے, ہاں یہ کام کرواؤ نا تو یہ اس کے مطلب کا اور اس کے مرتبے کا کام ہے. دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں جو طویل فہرست معجزات کی, یہ نبی پاک کے لیے نارمل سی بات تھی. اصل دو معجزات ہیں جو پیارے آقا کا مرتبہ اور سٹیٹس جس کو ریکوائر کرتا ہے, اور وہ کیا ہیں؟ ایک معجزہ ہے میرے آقا کو رب نے معراج عطا فرمایا, اپنا دیدار کروایا جو کسی کو نہیں دیا. اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم, تیرا مسند ناز عرش بری, تیرا محرم راز روح امین, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. سب سے بڑا غیب رب ہے نا, امام عشق و محبت سمجھاتے ہیں نا, جو غیب کی بات نہیں مانتے ان کو سمجھاتے ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, ارے جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. اور دوسرا معجزہ جو میرا آج ٹاپک ہے, یہ ساری تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ دیر از اے ون میراکل, ایک معجزہ ہے جو میرے اور آپ کے درمیان ہے, اور دیٹ از سب سے بڑا معجزہ بھی کہا گیا, اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے آقا کو عطا کیا گیا. معجزہ کیسا ہے سبحان اللہ. قرآن خود چیلنج کرتا ہے کوئی ایک آیت ایسی لا کر دکھا دو. بڑی کوششیں کی لوگوں نے, آیت تو دور کی بات ہے, قرآن کا زبر زیر پیش چینج نہ کر سکے. 1450 سال ہو گئے, بالکل ایز اٹ از قرآن مزید ہمارے پاس موجود ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے. اور یہ قرآن وہ عظیم نعمت ہے, آپ دیکھیں نا 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے جنہیں کہ سیدھی اردو بولنے نہ دیے تھے, ہندی بولنے نہ دیے تھے, 5-6 بار جو بچوں جو ہے انہیں دل میں قرآن اتری ہوئے, پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے جو اپنی مادری زبان صحیح نہیں بول سکتا. اتنا بڑا معجزہ ہے یہ قرآن کا کہ عربی زبان کا قرآن اس کے دل میں اتر جاتا ہے. اللہ نے وہ حفاظت کا زبردست انتظام کیا. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک اور قرآن کا اعزاز, آپ کی کوئی فیوریٹ بک ہو, کوئی اکڑی کتاب ہوئے جائیں کہ بہت پسند ہوئے, پڑھیا کرو, آئے اکڑے فیری پڑھو, بہت فیری پڑھو, اتنے فیری پڑھو, پچھے چنا یار ابھی پسند تو بہو ہے لیکن 4-5 فیری پڑھی گی نا, اگر کتنے فیری پڑھنا ہے, بور تھی بننا ہے, یہ یاد تھی بننی, رکھی گی نا لائبریری میں. مگر قرآن وہ کتاب ہے, 1000 بار پڑھیں ہر بار نیا لطف دیتا, دل مرجھاتا نہیں دل خوشحال ہو جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دنیا میں ذکر اور اطمینان ڈھونڈنے والوں کو قرآن کہتا ہے کدھر بھاگ رہے ہو. اگر دلوں کا سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر میں موجود ہے. تو قرآن وہ شاندار کتاب ہے, اور یہ ہے میرے آقا کا وہ معجزہ جو ہمارے درمیان ہے. بٹ کون پڑھتا ہے, کتنا پڑھتا ہے, قرآن پاک سے دوستی کتنی ہے, قرآن پاک کا فہم کتنا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, قرآن پاک ویسے تو سارا ہی پڑھنا چاہیے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 80 مقامات پر 80 times اپروکس یا ایوہ الذین آمنو, یا ایوہ الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. ہمیں پتا ہے کیا بات کی ہے, کبھی سوچا کہ میں یار ایٹ لیسٹ یہ تو پڑھ لوں کہ یہ تو مجھ سے ڈائریکٹلی کلام ہے میرے رب کا, کسی سے سمجھ لوں کہ کیا کلام کیا میرے رب نے. مگر ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے, ہم تو بڑے بیزی ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ ٹریول بھی کرتے ہوں گے, چاہے ہند میں کرتے ہوں گے چاہے ابراڈ کرتے ہوں گے. جب آپ باہر جائیں اور باہر جا کر اپنی فیملی کو ہر کوئی کال کرتا ہے, میسج کرتا ہے, ای میل کرتا ہے. ایگزامپل دیتا ہوں, کبھی وطن سے دور ہوں, فیملی سے دور ہوں, بچوں سے دور ہوں, اور آپ کوئی بڑا اچھا سا ای میل یا اچھا سا خط لکھ کر ان کے لیے بھیجیں ان کو, اور کچھ دنوں بعد انہیں فون کریں کہ وہ میں نے لیٹر لکھا تھا یا ای میل لکھا تھا آپ کو مل گیا, تو آپ کے گھر والے کہیں جی بالکل مل گیا. پھر اگلا سوال آپ کریں آپ نے پڑھا, وہ کہیں گے پڑھا نہیں کیونکہ ٹائم نہیں ملا. کیسا فیل ہوگا آپ کو کہ میں نے اپنی فیملی کو پیغام لکھا, محبت سے بھیجا, ان کو مل بھی گیا مگر انہوں نے پڑھا نہیں. اللہ کا کلام مجھ تک اور آپ تک پہنچ چکا ہے, پیغام مجھے اور آپ کو مل چکا ہے, ہم نے پڑھا نہیں, ٹائم نہیں ملا. یہ کہو گے رب کو اللہ کی بارگاہ میں کہ بمبئی کی لائف بڑی بیزی تھی, صبح سے شام تک بیزی رہتا تھا, قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا میرے پاس, انڈرسٹینڈ کیسے کرتا, وہ عربی زبان میں تھا. کیا یہ ایکسکیوز چلے گا؟ آپ کو انگریزی آتی تھی پیدا ہوتے وقت, کیسے سیکھ لی انگریزی؟ جیسے جیسے زندگی بڑی ہوتی گئی آپ اپنی امپورٹنٹ چیزیں سیکھتے گئے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا اپنے اسکول میں داخل کروایا, وہ اسکول کی کتابیں پڑھنے لگ گیا, اور بڑا ہوا موبائل فون کس کو آتا تھا ہم میں سے چلانا, لیکن موبائل فون ضروری بڑا ہے, ہم نے وہ بھی سیکھا, نہیں آتا تو پکڑا کسی کو, یار ذرا یہ بتاؤ یہ بٹن کیا کرتا ہے, یہ والے سافٹ ویئر کا کیا طریقہ, ارے یار میرے موبائل میں بھی یہ والا سافٹ ویئر ڈال دو. کیوں؟ مجھے ضرورت محسوس ہوئی, میرا کام اچھا ہونے لگا, میری امپورٹنس تھی, اور تھوڑا لائف میں آگے بڑھا. سائیکل چلانی ہے, سائیکل چلاتے وقت ہم کتنی بار گرے تھے مگر چھوڑی نہیں, سیکھتے گئے. ہم کسی کو کہتے ٹرین کر دو, اب سائیکل کے بعد موٹر سائیکل آئی, یار یہ تو جلدی ٹریول صحیح ہو جائے گا, موٹر سائیکل خرید کے سیکھ لی, اور آگے پیسے آ گئے, اب گاڑی سیکھنی ہے, یا تو انسٹیٹیوٹ جوائن کیا, کسی ڈرائیور کو پکڑا, یار مجھے گاڑی سکھاؤ, مجھے گاڑی فیملی کے ساتھ ٹریول کرنا ہوتا ہے, وہاں کیوں نہیں چھوڑ دی گاڑی, یا اللہ مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی, بائک چلانا نہیں آتی. جو ضرورت پڑتا گئی, جو ضرورت پڑتی گئی وہ ہم سیکھتے گئے, انگلش سیکھی, اب کاروبار کی دنیا میں آئے, کپڑے کا کاروبار کرنے کا سوچا, دکان ایسے ہی نہیں کھولی, کسی کپڑے کے تاجر کے پاس گئے ہوں گے, یار بتاؤ کون سا مال منگواؤں, کون سی آئٹم لینی چاہیے, کون سا ڈیزائن ہونا چاہیے، گرمی کے کپڑے کون سے ہیں، سردی کا آئٹم کون سا ہے، کوئی ڈیڈ اسٹاک تو نہیں ہو جائے گا. چار لوگوں سے مشورہ کیا، کاروبار بھی شروع کر دیا، پہلے سیکھا پھر کام کیا، اور آگے جناب آگے بڑا معاملہ، کہنے لگے چلو یار اب انڈیا سے باہر بھی نکلیں، کچھ امپورٹ کرتے ہیں. اب امپورٹ کبھی باپ دادا نے بھی نہیں کیا تھا، تو اب کسی امپورٹر کے پاس پہنچے، کسی کلیئرنگ ایجنٹ کے پاس پہنچے، یہ بتاؤ ایل سی کیسے کھلتی ہے، اس کے ڈاکیومنٹس کیسے بنتے ہیں. اچھا آپ کو نہیں آئے گا، ایک بندہ رکھ لو وہ آپ کو سکھا دے گا. ہم نے جناب امپورٹ مینیجر رکھ لیا، ہماری ایل سیز کو بنانے لگا، ڈاکیومنٹس ٹائپ کرنے لگا، انٹرنیشنل کورسپونڈنس کرنے لگا. اب سوچا ایکسپورٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایکسپورٹ کے لیے ہم نے کہا انٹرنیٹ پر دنیا ایکسپلور کرنی پڑے گی، بیرون ملک وزٹ کرنے پڑیں گے، بائر ڈھونڈنے پڑیں گے، وہ بھی سیکھتے چلے گئے. اب بتاؤ ان تمام چیزوں میں خود سیکھا یا آ کر کسی نے سکھایا؟ میں امپورٹنس سمجھتا گیا، میں سیکھتا گیا، کبھی زندگی کے موڑ پر خیال آیا میں مسلمان ہوں، قرآن پاک میرے لیے نازل ہوا ہے، میں کسی عالم دین کو پکڑ لوں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، کسی قاری صاحب کے قدموں میں حاضر ہوں کہ حضور مجھے قرآن سکھا دیجیے، میری تلاوت سن لیجیے، مجھے بتائیے تو صحیح میرے رب نے اس میں کیا فرمایا ہے، مجھے سکھائیے تو صحیح کہ میرے مولا نے مجھ سے کیا بات کی ہے. دیر از نو ٹائم فار قرآن پاک. دنیا میں آگے بڑھتے جا رہے ہو اور قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہو، بروز قیامت ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے کہ قرآن پڑھنے کا انڈرسٹینڈ کرنے کا ٹائم نہیں تھا؟ یہ جھوٹا ایکسکیوز ہے کہ عربی نہیں آتی تھی. ارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، ہمارے اعلیٰ حضرت کی تربت اثر پر اللہ کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. بریلی کے تاجدار نے امت پر وہ عظیم احسان کیا کہ اردو زبان میں ایسا ترجمہ عطا کیا کہ پڑھتے جاؤ کہ قرآن کا نور دل میں اترتا چلا جاتا ہے، مگر پھر بھی نہیں پڑھا. اللہ سلامت رکھے خزائن العرفان لکھنے والے، نور العرفان لکھنے والے، ہمارے امتیان کرام کو جنہوں نے ہمارے لیے خزانہ جناب تفاسیر میں عطا کر دیا، مگر پھر بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں. یہ کیسی زندگی ہے؟ ابھی اس کے الفاظ ہیں جس کے مفہوم ہے، جس کے دل میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران ہے، ویران مکان کی مانند ہے، ہمارا دل ہی ویران ہے. تو پھر کہتے ہیں برکت نہیں ملتی. سوچو قرآن سے دور کیسی زندگی ہے. ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ہم ان بہترین لوگوں میں نہیں، ہم تو بہترین سمجھتے ہیں جس کی بڑی گاڑی ہو، جس کا فلاں ایریا کے اندر پوش ایریا میں مکان ہے نا، واہ یار کیا بہترین آدمی ہے، کتنا بڑا بزنس ہے، اتنے بڑی دکانیں ہیں، امپورٹ بھی کرتا ہے، ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، فلاں کام بھی کر لیا، ایک پروجیکٹ کے بعد دوسرا پروجیکٹ، اسی میں مر گئے. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے. میں یہ نہیں کہتا کہ مال نہ کمائیے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ مال کمانا ہے تو کس طریقے سے کمانا ہے. حرام کماؤ گے تو جواب کیسے دو گے؟ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی زکات پوری ادا کریں. میں آج آپ کو ایک تو قرآن پاک کی اہمیت، اس سے محبت کا درس دینے آیا ہوں کہ خدارا یہ زندگی اچھی نہیں. قرآن سیکھیے، قرآن پڑھیے، اور قرآن میں کیسے کیسے واقعات ہیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کیا کیا موجود ہے. پچھلی امتوں کے، پچھلے لوگوں کے ایسے امیزنگ، ایسے خوبصورت ہسٹوریکل ایونٹس ہیں کہ آج لوگ ناول ڈھونڈتے ہیں، آج بڑی بڑی کہانیوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں. ارے پڑھاؤ نا قرآن کی کہانیاں، پڑھتے بھی جائیں گے ثواب بھی ملتا جائے گا. کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ٹیسٹ لینا، اپنے بچوں کو ایک پیپر دیجیے گا کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہیں کتنے کرکٹرز کے نام یاد ہیں، لکھو اس پر، شاید پورا صفحہ بھر دے گا. اچھا پرچہ اب دوسرا کھولو، یہ بتاؤ کتنے فٹ بالرز کے نام یاد، وہ بھی آپ شاید پرچہ بھر دے گا. آگے بڑھیے گا، اب بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے لیکن بدقسمتی ہے مسلمان بچوں کا یہ حال ہے، کتنے اداکاروں کے نام یاد ہیں وہ بھی لکھو، وہ بھی لکھ دے گا. پھر پوچھنا کتنے سیاستدانوں کے نام یاد ہیں، یہ وہ بھی لکھ دے گا. اب پانچویں صفحے پر کہنا بیٹا لکھو کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں، پھر کہنا بیٹا چھٹے صفحے پہ لکھو کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں. پھر جواب اپنے آپ سے لے لینا کہ میں کدھر لے جا رہا ہوں اپنے بچوں، اس لیے اونچے اونچے اسکولوں میں بچوں کو بٹھایا کہ وہ نبیوں کے نام بھی یاد نہ رکھیں، وہ صحابہ کے بارے میں بھی کچھ نہ جانیں. بچوں کو کہنا بیٹا یہ بتاؤ ورلڈ وار کب ہوئی تھی، فلاں جنگ کب ہوئی تھی، فلاں ملک سے ہماری کب لڑائی ہوئی تھی، کون جیتا تھا، کون سے ویپن یوز ہوئے، شاید ہمارے بچے سب بتا دیں گے. پھر پوچھنا غزوہ بدر کب ہوا تھا، وہ کون سا غزوہ تھا جس میں رب نے فرشتوں کی فوج بھیجی تھی، غزوہ احد کے کچھ واقعات پتا ہیں، غزوہ تبوک کی کچھ یادیں معلوم ہیں. یہ سوال کرتے وقت تو شاید ہمیں بھی شرم آئے گی کہ مجھے بھی نہیں معلوم ہم کہاں ہیں، ہم کدھر جی رہے ہیں، ہم اپنی ہسٹری سے کتنا دور رہیں گے. یہ زندگی اچھی نہیں. خدارا اللہ نے ہمیں دنیا میں بہت اچھا رکھا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جس کو رب نے دنیا میں نوازا ہے نا, کروڑوں سے اچھا بنایا ہے, اسے تو رب کی اور عبادت کرنی چاہیے, اسے تو رب کی رضا والے اور کام کرنے چاہیے. ہم عجیب لوگ ہیں, دنیا میں اگر کوئی مجھے تحفہ دے, گفٹ دے, ہم اس کی شکر گزار ہوتے ہیں نا, اللہ تیرا بھلا کرے, سو نائس آف یو, تھینک یو ویری مچ, بڑا احسان کرے تو ہم کہتے ہیں یار اب جو ہے نا اس بندے کو ناراض نہیں کرنا, اتنی بڑی اس نے میری مدد کی تھی, میں پریشانی میں تھا اس نے میری ہیلپ کی, آلویز تھینکفل. مگر ہم عجیب لوگ ہیں, رب کرم نوازی جب بڑھاتا ہے ہم اسی کو ناراض کرنے میں لگ جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا مال بڑھتا تو ہمارے سجدے بڑھتے, ہمارا اسٹیٹس بڑھتا تو ہماری عبادت بڑھتی, ہم پر رب کی کرم نوازیاں بڑھتی تو ہم رب کی بارگاہ کی طرف اور جھکتے کہ مالک تیری مہربانی کہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا, میرے اندر کوئی اچھائی نہیں مگر تو ہے کہ عطائیں فرماتا جا رہا, لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں تو نے مجھے عالیشان گھر دیا, لوگ بھوکے سوتے ہیں مولا میرے فریج بھرے ہوئے ہیں, مالک لوگ غریب قرض دار ہیں اور میرے بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں. میں اور سجدے کرتا, میں اور صدقے کرتا, میں اور عبادت کرتا, مگر آج مسلمان کو رب کی عطائیں جب بڑھتی ہیں, غریب ہوتا ہے تو شاید کچھ عبادت کرتا ہے, مگر جیسی نعمت بڑھتی ہے اس کی عیاشیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, اس کے گناہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ گویا اپنے ارمان نکالنا شروع کرتا ہے. ارے دنیا میں کوئی احسان کرے تو مجھ سے ناراض نہیں کرتے, پر رب کرم نوازیاں کرتا ہے تو رب کو ناراض کرنے چلتے. ایسا ہی قرآن ایک واقعہ سناتا, ایسی ہی ایک شخصیت جس کا شاید نام تو آپ نے سنا ہوگا مگر اس کا تعارف نہیں شاید آپ کو, اور وہ ہے قارون. قارون یہ پہلے سے نافرمان نہیں تھا, ویری رچ, بہت مال تھا, اور یہ کون تھا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا. اٹ مینس قارون واز کزن آف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, چچا لال بھائی تھا, ٹھیک ہے, بہت ہی خوبصورت بھی تھا اور اتنا اسمارٹ تھا کہ اس کی حسن و جمال کی وجہ سے لوگ اسے منور کہتے تھے. اب یہ ساری باتیں نوٹ کرتے جائیے گا, بہت ہولی فیملی تھی, بڑا خاندان تھا, ٹھیک, دوسرا خوبصورتی بھی تھی, تیسرا مال بھی تھا, یہی وہ چیزیں جس پہ لوگ پراؤڈ کرتے ہیں, چوتھا وہ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا, علم بھی تھا. اب یہ چار چیزیں جس کے پاس ہوں اس کے تو پہلی زمین پہ نہیں رہتے, پیسہ بھی ہو, خوبصورتی بھی ہو, خاندان بھی بڑا ہو, بندہ کہتا ہے میں ہی میں ہوں. سنو اس کا انجام کیا ہوا, اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زکات کا جب حکم نازل ہوا, اس زمانے میں زکات کتنی تھی پتا ہے, 1 in 1,000, 1,000 روپے پر 1 روپے کی زکات تھی. ابھی تو 100 پہ 2.5 روپے ہے نا, اگر مال پورا سال ہو جائے, 1,000 روپے پہ 1 روپے تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زکات کا حکم دیا اور اس سے بات کی کہ تم نے زکات دینی ہے, اس نے اس وقت تو وعدہ کر لیا. اب گھر جا کر کیلکولیٹ کیا تو اس کا مال اتنا تھا, انبلیویبل, اس کی زکات بھی بہت ساری بن گئی. اب وہ منکر ہو گیا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ میں زکات میں دے دوں. اب یہاں میں دوبارہ تھوڑا سا رک کر توجہ دلانا چاہتا ہوں, آج یہ حال مسلمانوں کا بھی ہے, یہ قارون کا طریقہ تھا. آج بھی ہوتا ہے بندہ کہتا ہے 10,00,000 روپے زکات دینی پڑے گی, او ہو یہ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے. وہ اللہ کا بندہ سوچتا نہیں کہ مولا نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ نکل رہی ہے نا, تم اس کا شکر ادا نہیں کر رہے, تمہیں 10 لاکھ کی پرابلم ہو رہی ہے. زکات دیتے وقت اپنے اوپر برڈن فیل کبھی بھی نہ کرنا کہ زکات دینی پڑے گی. کچھ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں, ارے رمضان آ گیا, سال پورا ہو گیا, اب زکات نکالنی پڑے گی, اب روزے رکھنے پڑیں گے, اب تراویح بھی پڑھنی پڑے گی. توبہ توبہ توبہ, عبادت بھی کرتے ہو اور بددلی کے ساتھ کرتے ہو. زکات دینے والا تو زکات دے اور سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مولا تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں. میں جس کو زکات دے رہا ہوں وہ بھی میرے جیسا ہی انسان ہے, مگر تو نے مجھ پر کرم نوازی کی کہ میرا ہاتھ اوپر رکھا, مجھے مانگنے والا ہاتھ نہیں دیا. زکات دیتے وقت ٹینشن کس بات کی, اور یہ میرے بزرگ جانتے ہیں کہ جو اپنی زکات پوری نکالتا ہے اگلے سال وہ زیادہ زکات نکالتا ہے. اٹ مینس اس کی ویلتھ اور بڑھتی ہے, زکات دینے سے مال بڑھتا ہے. تو کبھی یہ جو یہ خیالات جو ہے نا, یہ جو فلسفی ہے, یہ مینٹیلٹی ہے, یہ قارون کی مینٹیلٹی تھی کہ اتنی دینی پڑے گی, یہ نہیں سوچا کہ 1,000 روپے تو 1 دے رہا ہوں, اب اس نے سوچا کہ اس کو ڈینائی کیسے کروں, اب اس کو حضرت موسیٰ کو منع کیسے کروں. تو اس نے دیکھیں جب شیطان کے ہاتھ میں بندہ آ جاتا ہے, اب اس نے ایک بڑی گناہونی سازش کی. اس نے ایک عورت کو پکڑا, اس کو مال لیا اور کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر گندے کام کی تہمت لگاؤ. وہ راضی ہو گئی. حضرت موسیٰ کئی بات فرما رہے تھے ڈیورنگ دا وال, ڈیورنگ دا بیان اس نے سٹاپ کیا. اس نے کہا کہ آپ فلاں عورت ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ برا کام کیا ہے. حضرت موسیٰ جلال میں آ گئے, فرما اس عورت کو میرے سامنے لاؤ. وہ عورت سامنے آئی, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے جلال میں اس عورت سے فرمایا, اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کے فرعون سے نجات دی, بتا سچ کیا ہے. وہ عورت نے جب حضرت موسیٰ کا یہ کلام سنا تو تھر تھر کانپنے لگی. کہا حضور معاف کر دیں, یہ جھوٹا ہے, اس نے مجھے پیسے دیے تھے آپ پر تہمت لگانے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا جلال آیا, بڑے افسردہ بھی ہوئے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر نازل کر. اب قارون کے بارے میں جب دعا ہو گئی تو کہا جو اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ رہے باقی ہٹ جائیں. اب اس کے دو چیلے چپاٹے اس کے ساتھ رہے باقی سب دور ہو گئے. اور اب قارون کو زمین نے پکڑ لیا. اب جب گھٹنوں تک قارون دفن ہو گیا تو اب کہنے لگا میں آپ کا کزن ہوں, مجھے معاف کر دیں, آئندہ نہیں کروں گا. مگر اب قہر الہی نازل ہو چکا تھا. اب قارون آہستہ آہستہ دھنس گیا, زمین میں غرق ہو گیا. اب اس کے جو دو چیلے تھے نا, اب کچھ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں, آنکھوں کے سامنے کوئی واقعہ ہو جائے پھر بھی یقین نہیں کرتے. آج بھی ایسے لوگ ہیں, ان کو سمجھا بھی دو, دلیل بھی دے دو, پھر بھی میں نہ مانوں. جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانتے. تو وہ بھی قارون کے جو دوست تھے دیکھ رہے کہ دھس گیا, ان کی دعا سے اللہ نے قہر نازل کر دیا. وہ کہتے ہیں آپ نے اس لیے اس کو دھسایا ہے کہ آپ اس کے مال پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دعا کی یا اللہ اس کے مال کو بھی دھسا دے. قارون کا وہ خزانہ کہ جس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی اونٹوں کی جماعت صرف چابیاں اٹھاتی تھی, اتنا خزانہ تھا. سارا کا سارا خزانہ جو ہے وہ بھی زمین میں غرق کر دیا. اور یہ واقعہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں قرآن مجید کے 20ویں پارے سورہ قصص میں موجود ہے. اس کی آیتوں کی تلاوت کریں, ترجمہ پڑھیں. اب کیا سیکھنے کو ملا؟ اللہ نے جس کو مال دیا ہے کبھی بھی تکبر نہ کرے, اللہ والوں سے لڑائی نہ کرے, اور پھر اس کی زکات جو ہے وہ پوری ادا کرے. کاروبار کرنا بہت اچھی بات ہے مگر سچا کاروبار کریں, ایمانداری کے ساتھ کاروبار کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, ترمذی شریف کی حدیث سنو, میرے آقا فرماتے سچا اور امانت دار تاجر اب انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ کسی مفتی صاحب کی تعریف نہیں ہے, یہ کسی عالم دین کی یا بہت بڑے عبادت گزار کی تعریف نہیں فرمائی. سچا تاجر, اونلی دیر از اے ون کنڈیشن, اسٹریٹ فارورڈ, سیدھی بات کرنے والا, دھوکہ دینے والا نہ ہو اور حلال کمانے والا ہو. اس کا حشر کس کے ساتھ ہونا ہے؟ انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ. یہ تجارت کرنا اتنی بڑی سعادت بھی آپ کے لیے بن سکتا ہے. لیکن آج بعض اوقات انسان کہتا ہے یہ بھی میں کما لوں, وہ بھی میں کما لوں, سارا میں ہی کما لوں. اب چاہے حلال سے آئے یا حرام سے آئے, میں نے آگے بڑھنا ہے. ہم دوسرے کی ریس میں برباد ہو گئے. اور یہ جو آج ہمارا حال ہے نا, سبحان اللہ, میرے آقا کو اللہ نے کیسا علم غیب عطا فرمایا. 1450 سال پہلے کم و بیش میرے آقا کی حدیث سنو. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. تو اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی ہی سے حاصل کی جائے گی, اللہ کی ناراضگی ہی سے حاصل کی جائے گی. پھر جب ایسا زمانہ آئے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. بیوی بچے نہ ہوئے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, والدین نہ ہوئے تو رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ, حدیث کا خلاصہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اپنے والدین کے ہاتھوں, اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں کیسے کوئی ہلاک ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس کی فیملی ممبر اسے آر دلائیں گے, شرم دلائیں گے کہ دیکھو فلاں نے کتنا کما لیا. آج ہوتا ہے نا, اس نے دیکھو کتنی بڑی گاڑی لے لی, کتنا بڑا اپارٹمنٹ لے لیا, تم ابھی وہیں کے وہیں ہو. انہوں نے اپنے بچے کی شادی میں کتنا بڑا فنکشن کیا, ہم کو بھی ویسا کرنا ہے. میرے آقا نے پہلے فرما دیا کہ فیملی ممبر آر دلائیں گے, اور بندہ بچوں کی خوشی کے لیے, فیملی ممبرز کو خوشی کرنے کے لیے حرام کمائی کی طرف چلا جائے گا اور اپنے بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا. اب تو ڈیسیشن آپ نے لینا ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھیے, جو ہمارا کاروبار یا جو میرے نصیب میں لکھا ہے نا, وہ آپ کو مل کر رہنا ہے. ہم بچپن سے جملہ سن رہے ہیں, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, جو ہمارے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. ہم کیوں حرام کی طرف جاتے ہیں, کیوں اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں, کیوں ناجائز کام کرتے ہیں؟ بندہ کہتا ہے جناب مجھے کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملتا ہے. ایک ملک میں گیا, اسی طرح کا ایک بیان تھا, ایک اسلامی بھائی ملے, مسلمان تھے. کہتے کیا کریں جناب, یہاں اسٹور کھولا ہے اور اگر شراب نہیں رکھیں گے تو اسٹور نہیں چلے گا, اور شراب بیچنی پڑتی ہے, بچوں کا کیا ہوگا, خرچے بہت ہیں یورپ میں. میں نے اس سے ایک سوال کیا, اگر تم حرام کما رہے ہو جھوٹ بول کر, ملاوٹ کر کے, دھوکہ دے کر, زکات کو پورا ڈنڈی مار کر کے, جو بھی گڑبڑ کر رہے ہو, اور اللہ تمہیں دے رہا ہے, اور اگر تم حلال کمانے لگو گے تو کیا وہ دینا بند کر دے گا؟ اپنے دل سے سوال کر لو, رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. جب میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ دے رہا ہے, میں فرما برداری شروع کروں گا تو کیا وہ روک لے گا؟ ارے وہ اور عطا فرمائے گا, وہ غیب کے دروازے کھولے گا. ایکچولی پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم نے جو معیار بنایا نا وہ کچھ اور بنا لیا. ہم سمجھتے کوانٹٹی میں برکت ہے, ہم سمجھتے جس کے پاس بہت مال ہے, بہت بینک بیلنس ہے, بڑے گھر ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں, وہ برکت والا ہے. یہ ہماری بہت بڑی مسکنسیپشن ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے. کوانٹٹی میں برکت نہیں, کوالٹی میں برکت ہے. یہ فرق ضرور سمجھ لو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک شخص ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں, بہت پیسہ ہے, مگر سکون نہیں ہے, نیند نہیں آتی, بیماریاں جان نہیں چھوڑتی, پیسوں کی ٹینشن ہے, کوئی کھانا جائے, میرا مال بس نہ جائے, رات کو سوچتا ہی رہتا ہے ساری رات, وہ کنٹینر پتا نہیں کب آئے گا, وہ کہیں مال ڈوب نہ جائے, اس کو ادھار دیا ہے, کہ وہ پیسے دے کر اس کی زندگی کی دعا کر رہے ہوتے, یا اللہ اس کو حیاتی دینا کیونکہ میرے پیسے اس پہ لگے ہیں. ٹینشن ہی ٹینشن ہے. اچھا, کیونکہ گڑبڑ والا, اگر گڑبڑ والا پیسہ ہے, بچے نافرمان, گھر میں لڑائی جھگڑے, گھر میں بیماریاں نہیں جاتی, حرام کا پیسہ برکت نہیں لاتا, ٹینشن ہی لاتا ہے, یہاں بھی ٹینشن لاتا ہے, مرنے کے بعد تو جواب ہی نہیں بننے پڑے گا. اب ایک یہ شخص ہے, ذرا امیجن کیجئے گا, جس کے پاس پیسہ بہت ہے, اور ایک وہ ہے جس کے پاس پیسہ تھوڑا ہے مگر سکون کی نیند سوتا ہے, حلال کماتا ہے, بچے سارے نمازی ہیں, بیوی بچوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے, بچے اور بیوی فرما بردار ہیں, گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, برکت والا کون ہے؟ وہ جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں, یا وہ جو تھوڑے پیسے کے ساتھ؟ دیکھیں لائف کی جو انجوائمنٹ ہے نا, کوالٹی جو ہے اس میں ہے. یعنی اگر آپ زندگی بہت اچھی گزار رہے ہیں, یہی تو برکت ہے نا, کہ میں جتنا ہے اس میں بہت خوش ہوں اور بہت ہے اس میں پریشان ہوں, تو کوالٹی آف لائف میں برکت ہے. کیونکہ پیسے کھانے تھوڑی ہیں آپ نے بھائی, جو جس کے پاس اربوں روپے ہیں, پراپرٹیاں بتاتا رہتا ہے, یہ پلازا بھی میرا, یہ دکان میں نکلتا ہوں نا, مجھے کچھ اسلام میں دکھاتے رہتے ہیں, ہمارا یہ پلازا ہے, ہماری یہ کھاتے کیا, جب ساتھ بیٹھتے تو وہ بھی وہی دو روٹی کھاتا ہے, میں بھی وہی دو روٹی کھاتا ہوں. کوالٹی آف لائف تو وہ ہے نا, جب اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہے ہیں, جس طرح میں جی رہا ہوں, اگر وہ اللہ کی عبادت والی ہے, وہ نیکیوں والی ہے, وہ برکت والی ہے, تو برکت اس میں ہے. اس برکت کو اگر تلاش کرنی ہے تو یہ فقط حلال میں ہے, یہ حرام میں نہیں. اور توکل جو ہے نا, وہ ہمیں پکڑنا ہوگا, یہ مینٹل لیول اپنا ہم نے بنانا ہوگا, اپنا بھی اپنے بچوں کا بھی. بزرگان دین اللہ دیتا ہے اور اللہ سے ہی ملتا ہے, اس کا ذہن اپنے بچوں کو کیسے دیتے تھے. ایک بار ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا, آپ کا ایک بیٹا تھا. آپ نے بیٹے کو کہا, بیٹا دیکھو جب بھی کھانا کھانا ہے نا, اللہ سے مانگنا, اللہ دے گا. بچے کا ذہن بنانا تھا توکل کا, کہ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. کہا بیٹا دیکھو, کھانے کا وقت ہونا تو یہ گھر میں کھڑکی ہے, یہاں آ کر دعا کرنا کہ یا اللہ کھانا دے دے, تجھے اس کھڑکی سے کھانا مل جائے. اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ جب بھی یہ دوپہر کو دعا مانگے پیچھے سے کھانا رکھ دینا, رات کو دعا مانگے پیچھے سے کھانا رکھ دینا. اس کا کنیکشن جو ہے, اس کا مینٹل لیول جو تربیت بچے کی یہ ہو کہ اللہ دیتا ہے اور دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا. ایک دن کیا ہوا, آپ کی زوجہ بھول گئی کھانا رکھنا, اور یاد آیا کہ دوپہر کا وقت ہے, بیٹا تو وہاں پہنچ گیا ہوگا. دوڑتے دوڑتے گئیں تو بیٹا تو بڑے مزے کے کھانے کھا رہا ہے, بڑی زبردست ڈشے کھا رہا ہے. بولا بیٹا کہاں سے ملا؟ بولا اللہ نے دیا, روز دعا کرتا تھا اللہ روز دیتا, آج بھی دیا. آپ ٹینشن میں آ گئی اپنے شوہر کے پاس بھی, کہ آج بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ میں گئی تو میرا بیٹا اس جگہ پر کھا رہا تھا, میں تو پہنچا ہی نہیں سکی. تو کہا اب آئندہ کھانا مت رکھنا, اب اس کو بغیر واسطے کے اللہ عطا فرماتا رہے. یہ وہ یقین تھا جو وہ ڈیولپ کرنا چاہتے تھے. آج ہم بچے کو بھی یہ سکھاتے, بیٹا دیکھو منسٹر سے دوستی رکھنا, فلاں شخصیت سے اپنے تعلق بنائے رکھنا, وہ ہوگا تو تیرے کام بنیں گے. ارے اگر بچے کو سکھاتے اللہ سے دوستی بنائے رکھنا. ہم آج اسباب کے پیچھے دوڑنے لگے, خا خالی کے اسباب کو بھول گئے. آج ہم یہ سمجھنے لگے کہ اسباب ہوں گے تو مدد ہوگی. ارے میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں علاج کروا لوں گا. میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں, آپ کے پاس پیسہ ہو اور اگر کوئی بیمار ہے دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل کر لے, ورلڈ بیسٹ ڈاکٹر بلا لیں, اگر رب نے شفا نہیں دینی تو کروڑوں روپے خرچ کے شفا نہیں ملنی. اور اگر غریب ہے مسکین ہے اللہ سے دعا مانگے, بڑی سے بڑی بیماری ہو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہو, اللہ چاہے تو بغیر دوائی کے شفا دے سکتا ہے. یہ ہے توکل جس کو بھول گیا. لوگ کہتے ہیں جناب پیسہ ہوگا تو مدینہ شریف چلا جاؤں گا, پیسہ ہوگا تو حج کروں گا. آپ نے ایسے کئی کروڑ پتی دیکھے ہوں گے, ساری دنیا دیکھی مدینہ نہیں دیکھا ہوگا. اور میں نے ایسے کئی غریب دیکھے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, جن کے پاس گھر نہیں ہے آقا نے کئی بار انہیں مدینہ دکھا دیا. جس کو بلانا ہوتا ہے اسے بلا لیا جاتا ہے, ان کا بھروسہ مضبوط ہوتا ہے. توکل رب پہ رکھو, دنیا پہ نہ رکھو. جس دن توکل مضبوط ہو گیا نا اس دن بندہ کبھی بھی حرام کے قریب نہیں جائے گا, کبھی بھی یہ نہ سوچے گا کہ یہ ڈیل چلی جائے گی. ارے اتنا اچھا موقع ہے, بریلینٹ چانس ہے. بندہ کہے گا اگر یہ حرام ہے تو مجھے نہیں چاہیے, مجھے میرا رب اس سے اچھی ڈیل عطا فرمائے گا. ایک آخری بات, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, یہ بات بڑی زبردست طریقے سے آپ کو اور کلیریفائی ہو جائے گی. آپ ایک بار مسجد میں گئے, جب مسجد میں گئے تو آپ نے اپنی ذرہ اپنا لباس اتارا اور ایک شخص کو کہا یہ پکڑو میں نماز پڑھ گیا. اس کو کیئر ٹیکنگ کے لیے, اس کو سنبھالنے کے لیے وہ لباس دیا اور آپ اندر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد واپس آئے, بندہ غائب. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا لباس لے کر غائب. آپ بڑے حیران ہوئے کہ میرا لباس چوری کر گیا. آگے گئے تو ایک دکان پر وہی لباس آپ نے لٹکا ہوا دیکھا. آپ نے دکاندار سے پوچھا یہ کدھر سے آیا ہے؟ کہا ابھی ایک بندہ آیا تھا اور 2 دینار کا مجھے بیچ کر گیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے 2 دینار حلال کے رکھے تھے, میں نے نیت کی تھی کہ مسجد سے واپس آؤں گا تو اس کو 2 دینار تحفے میں دوں گا. اس نے انتظار نہ کیا اور یہی 2 دینار اس نے حرام سے کما لیے. میرے نصیب میں جو ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا. یہ ذہن بنا لو, میرے نصیب میں جو حلال لکھا ہے وہ ملے گا. صبر تو کرو, روزہ پہلے افطار کر لو گے تو پھر کہاں سے ثواب ملے گا؟ تھوڑا صبر کر کے افطار کرو, وہی شربت وہی کھانا ملے گا, مگر روزے کا ثواب بھی ملے گا. ہم جلدی کے چکر میں حلال کو حرام کر دیتے ہیں, ہم جلدی کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی, 2-3 باتیں آج بیان میں عرض کی ہیں کہ قرآن پاک سے آج سے سچی دوستی شروع کر دوں. کوئی دن ایسا نہ گزرے میرا کہ میں کچھ قرآن نہ پڑھوں, اس وقت تک سوؤں نہ جب تک میری آنکھیں کچھ قرآن نہ دیکھ لیں, میرے کان کچھ قرآن نہ سن لیں, میری زبان کچھ قرآن نہ پڑھ لوں. خدا را آپ قرآن پڑھیے تو صحیح, پھر دیکھیں کیسے سکینہ اترتا ہے, کیسے مسائل حل ہوتے ہیں. لیکن ایک اور پرابلم ہے, قرآن پڑھتے تو ہیں مگر کریکٹ پڑھنا نہیں جانتے. قرآن جو ہے نا وہ عربی زبان میں ہے, میمنی میں نہیں ہے, ہندی میں نہیں ہے, اردو میں نہیں ہے, انگلش میں نہیں ہے کہ جیسی بولنی بول دو چل جائے گی. عربی انداز میں بولنی ہوگی, پراپر پروناؤنسیشن کے ساتھ بولنی ہوگی. کیوں؟ کہ عربی اتنی حساس لینگویج ہے, اتنی سینسیٹیو لینگویج ہے کہ ایک پروناؤنسیشن کی مسٹیک میننگس کو یہاں سے وہاں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. قل ھو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے, احد ایک ہے, احد احد ایک ہے. ہا کی جگہ کوئی پڑھ دے ہا, احد پڑھے گا تو اس کے معنی بن جائے گا بزدل ہے. اب بتاؤ کوئی ایسا قرآن پڑھے, قرآن فائدہ دے گا, نماز فائدہ دے گی. پرابلم یہی ہے, ہم کہتے ہیں 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں برکتیں نہیں ملتی, میں روزانہ تلاوت کرتا ہوں لیکن جناب کو قرآن کی جو نور ہے جو تراوٹ ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوتی. کیا صحیح پڑھ رہے ہیں آپ؟ خدا را قرآن صحیح پڑھیں, سیکھیں اس کو. اب آپ کہیں گے جناب اس عمر میں کدھر سیکھیں؟ دعوت اسلامی کا یہی خاصتا ہے, ہم صرف پرابلم بتاتے نہیں, پرابلم کا سولوشن بھی بتاتے ہیں. بیماری نہیں بتاتے, علاج بھی ساتھ بتاتے ہیں. یہ ہمارے امیر علیہ سنت نے الحمدللہ دعوت اسلامی چلائی اسی طرح. تو اب قرآن کیسے پڑھیں, اس عمر میں کہاں پڑھیں؟ دعوت اسلامی جو ہے نا بیسیکلی دا ڈیفینیشن آف دعوت اسلام ہے تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے. ہمارا پہلا موٹو تو تبلیغ قرآن ہے, پھر سنت کی باری آئے گی. تو قرآن پاک کی خدمت کا وہ خوبصورت اسٹرکچر دعوت اسلامی نے بنایا کہ الحمدللہ بچوں کے لیے مدنی منوں کے لیے مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے بنا دیے, بڑوں کے لیے دنیا بھر میں آل اراؤنڈ دا ورلڈ مسجدوں کے اندر رات کو عشاء کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے مدرسۃ المدینہ شروع کر دیے. آپ اپنے آفس سے اٹھیے, عشاء پڑھیے اور 15 منٹ قرآن پڑھ لیجیے. کسی بھی وہاں سے بچے کوئی نہیں ہوگا, صرف بڑے ہوں گے. آپ کو شرمانا نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ کہاں بیٹھوں گا, بڑی عمر کے ہی آئیے, 15 منٹ کے لیے آئیے, کوئی فیس نہیں ہے. وہاں جا کر آپ 10-15 منٹ میں اپنی نماز سنا دیں کہ میری نماز ٹھیک ہے, کہ جو میں نماز میں تلاوت کرتا ہوں وہ اوکے ہو جائے, پھر مزید قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیجیے. ایک تو آج کا میسج یہ تھا, دوسرا میسج یہ تھا پھر بھی اسلامی بھائیوں, جو ہم نے سنا کہ ہم نے اپنے مال کو, اپنی آمدنی کو چیک کرنا ہے. اب خدارا ایک بھی نقطہ, ایک بھی قطرہ حرام کا نہیں ملانا. ہم سمجھتے ہیں یار سارا تو حلال کرتا ہوں, تھوڑی بہت ہی گڑبڑ کرتا ہوں نا, تھوڑی بہت ہی کرتا ہوں باقی سب ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس بہت بڑا برتن ہو اور اس میں پورے برتن میں آپ دودھ بھر لیں, ٹھنڈا میٹھا دودھ بھر لیں, اور اس میں 2-3 قطرے پیشاب کے ڈال دیتے ہیں, پھر میں آپ کو کہتا ہوں پی لیجیے حضرت, تو آپ کہیں گے کیسے پیوں بھائی, میں یہی کہوں گا بھائی پورا تو میٹھا دودھ ہے, ٹھنڈا یہ 2-4 قطرے ہی تو گندگی کے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے, کیا یہ 4-5 قطروں نے سارا دودھ گندا کر دیا؟ تو کیوں اپنی حلال روزی کو چند غلطیوں کی وجہ سے, چند میں نہیں, مجھے میں بیان نہیں کروں گا کہ کیا کیا غلطیاں, آپ خود سمجھدار ہیں, یہ جائیں کسی مفتی صاحب سے چیک کروا لیں اپنا کاروبار, کہ ایک نیت کر لو کہ ایک قطرہ بھی, ایک لقمہ بھی انشاءاللہ اپنی روزی میں حرام کا نہیں ملاؤں گا, فقط حلال کماؤں گا. آج یہاں یہ نیت کرو, اللہ دیکھو آپ پر کیسے غیب کے دروازے کھولتا ہے, کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی فقط رزق حلال کمانا نصیب فرمائے, نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے, قرآن پاک سے سچی دوستی کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے.
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نکال جانے